أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزان من آج جون 1970 کی 14 تاریخ ہے. افسوس ہے کہ پچھلے اتوار کو میری طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے درس نہ ہو سکا. آج بھی ابھی طبیعت کلیتاً بحال تو نہیں، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ آ جائیں اور اس طرح سے واپس چلے جائیں، اور جتنی ہمت ہوگی اس کے مطابق کچھ قرآن کریم سے پیش کر دوں گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو خود قرآن نے کہا ہے. درس کا آغاز سورہ النساء سے ہوتا ہے، چوتھی سورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. پہلی آیت ہے. یہ عام ترجمہ ہے کہ اے نوع انسانی، تم اس اللہ کے قوانین کی نگہداشت کرو. میں عام ترجمہ لفظ کی بیان کیا جاتا ہوں کہ جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا اور اس سے اس کے زوج کو پیدا کیا اور پھر ان سے آگے کثیر تعداد مرد اور عورت کا سلسلہ آگے چلا. خدا سے قوانین کے لیے داشت کرو، اس قانون کے لیے داشت کہ جس کی روح سے تم ایک مدنی زندگی میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہو، اس کی ابتدا ایک خاندانی زندگی سے ہوتی ہے، باہمی رشتہ داری سے ہوتی ہے. خدا تمہارے ہر ایک عمل پر نگران ہے. ایک انسانی بچے کی پیدائش آج تو ایک معمول کا واقعہ ہے، اس میں کسی قسم کی نہ حیرت ہوتی ہے نہ کوئی تعجب آتا ہے. مرد اور عورت یا نار اور مادہ کے باہمی اختلاط سے استقرار حمل ہوتا ہے، وضع حمل کے بعد بچہ دنیا میں آ جاتا ہے اور یوں یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے. لیکن اگر اس سلسلے کو پیچھے کی طرف لوٹائیے تو کہیں جا کے ذہن گھس جاتا ہے کہ یہ پہلا جوڑا جس سے یہ آگے سلسلہ چلا تھا، یعنی جس سے پہلے کوئی اور جوڑا نہیں تھا، تو یہ پہلا جوڑا کس طرح کے وجود میں آ گیا؟ وہ انسانی ہوتا ہے وہاں جا کے بات دور نکل جائے گی. میں تو یہ کہوں گا کہ وہ انسانی پیچھے جب جاتا ہے تو سارے سلسلہ کائنات میں کہیں جا کے رکنا پڑتا ہے اسے. پہلے یہ کیسے ہو؟ تو بات یہاں صرف اس پیدائش کی ہے، اس لیے انسانی ذہن یہاں جا کے رکا کہ یہ پہلا جوڑا کیسے آ؟ اگر چوہے انڈے سے بنتے ہیں تو انڈے تو مرغی دیتی ہے، مرغی کہاں سے آ؟ مرغی انڈے سے پیدا ہوئی تھی تو وہ انڈا کہاں سے آ گئی؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ پہلا جوڑا مرد اور عورت کا کہاں سے آ گیا جس سے اسے آگے سلسلہ چلے. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے پہلے جوڑے کا تو پھر اگلا سارا مسئلہ حل ہو جائے. خدا کی طرف سے جو علم کیا گیا وہ تو ہمارے سامنے اب آتا ہے. یہ علم پہلی بار قرآن کریم میں ہی نہیں آیا, تمام انبیاء کرام کی وکالت سے یہ آتا رہا. لیکن دقت ہمارے آج تو یہ ہے کہ انبیاء سلف میں سے کسی کی بھی کوئی آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں ہے نہیں. اس میں انسانی ذہن کی آمیزش ہو چکی ہے. قرآن اس کے متعلق بار بار کہتا ہے کہ وہ محرف ہیں اور تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے. خود وہ کتابوں والے بھی اس کو اب تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں اصل میں وہ نہیں ہیں جو ان کے انبیاء کو ملی تھی, اس لیے ان میں انسانی آمیزش ہے. تو اب ذہن انسانی اس مسئلے کو حل کیسے کرتا کہ پہلا جوڑا کیسے آ گیا؟ اب اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا کہ وہ کسی طرح سے کوئی ایک جوڑا پیدا کرتا. گرو نے شیو جی اور پاروتی کا جوڑا پیدا کر لیا, کہ برہما نے پیدا کر دیا, چلیے سر مسئلہ حل ہوا. آپ کے ہاں یہ تامل نسل میں یہ انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے ان کی سابقہ کتابوں کے مجموعے کا نام تورات رکھا جاتا ہے, جسے آج نام عتیق کہتے ہیں, اولڈ ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں. بائبل کا پہلا مجموعہ وہی ہے, یہودیوں کی کتاب مقدس بھی وہی ہے, یعنی جو مجموعہ ہے کتابوں کا عیسائی بھی اس کو مانتے ہیں. تو اس کی ابتدا کتابیں پیدائش سے ہوتی ہے. تو انہوں نے جوڑا پیدا کرنے کی بجائے ایک مرد بنایا, یہ تورات میں ہے. جیلہ میاں نے مٹی مگائی, اس کا ایک پتلا بنایا اور اس پتلے میں روح مٹی تو وہ مرد بن گیا. اب وہ بنانے والے نے اس افسانہ گو نے ایک مرد بنایا تو آگے پھر اس کی دقت پیدا ہوئی کہ یہ تو مجھے جوڑا بنانا چاہیے, ایک انہیں سے تو کام نہیں چل رہا. تو پھر اس نے اس کی پتنی کو کیا, اس میں سے اس کے جوڑے کو عورت کو نکالا, اور جب وہ عورت آ گئی تو اس نے, میں سمجھتا ہوں کہ شکر کا کلمہ ادا کیا ہوگا. ہاں کام تو مشکل مگر آسان نظر آیا, بن گیا کسی طرح سے جوڑا بن گیا. اور پھر آگے پوچھنا چل پڑا, یہ تورات میں تھا. تورات ہی میں یہ رہتا تو ہمارے لیے تو بہت آسان تھا. محرک کتب ہے, یہ خدا کی بتائی ہوئی بات تو ہے نہیں, لیکن انسانی نے آتا اس زمانے میں سمجھا, اس میں لکھ دیا. ہم پر کون سی پابندی آج ہوتی ہے کہ ہم دو اسے صحیح مانیں؟ لیکن مشکل یہ آ گئی کہ خود قرآن کریم کی بھی جو تفاسیر آگے لکھی ہیں, میں درمیان میں قرآن کو تو الگ رکھتا ہوں, اس کو تم بعد میں آئیں گے. قرآن کریم کی جو تفاسیر لکھی گئی اس میں بھی یہی واقعہ درج کر دیا گیا. قرآن کی ان آیات کی تفسیر میں جن میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے, بہت اچھا انہوں نے درج کر دیا. ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ سر ٹھیک ہے, اپنے زمانے میں انہوں نے کچھ ایسا ہی سمجھا ہوگا, ہم پھر اس کی کیا پابندی آتی ہے کہ ہم بھی وہی کچھ سمجھیں. لیکن اس کے لیے ہمارے راستے میں دو دیواریں کھڑی کر دی گئی. ایک تو یہ کہ انہوں نے جو کچھ لکھا اس نے نہیں کہا کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں, اور یہ ہے وہ بنیاد جہاں کہ ہمارا جو مروجہ اسلام ہے وہ بھی اسی سطح کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا جس سطح پہ وہ تمام ادھیان مذاہب تھے جو ذہن انسانی کے تراشیدہ تھے. یعنی وہاں خدا کی کتاب نہیں تھی, یہاں خدا کی کتاب موجود ہونے کے باوجود یہ دین وہ ذہن بن گیا جو دوسروں کے ہاں سنا کے آپ کے ہاں یہ جو تفسیر لکھی گئی اس کے لیے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. آپ سوچتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی پابندی عائد ہوگی. اب اگر اسے تسلیم کر لیا جائے کہ یہ حضور کا فرمان ہے تو بہرحال ایک مسلمان کے تو اس کے سامنے سر جھک جائے گا, بلکہ گہرائیوں میں اس کے خلاف کوئی خیال نہیں ابھر سکتا کہ حضور کا سنا مدثرہ محبت وحی سب سے پہلے وحی حضور پہ نازل ہوئی, آپ نے اس وحی کی یہ تشریف فرما دی. کس مسلمان میں بھی جھوٹ ہو سکتی ہے کہ یہ کہے کہ صاحب یہ تشریف صحیح نہیں ہو سکتی معاذ اللہ معاذ اللہ. لیکن ہوا ہمارے ساتھ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد اپنے الفاظ کے اندر اسی طرح سے حضور نے امت کو دیا ہی نہیں ہے. یہ روایات جنہیں آپ کہتے ہیں جیسا کہ کئی دفعہ اس مجلس میں اس پہ ذکر آ چکا, دو تین سو سال کے بعد اڑھائی سو سال کے بعد تو پہلا مجموعہ بخاری شریف کا مرتب ہوا بغیر کسی قسم کے پہلے ریٹن ریکارڈ کے, تاریخ میں کچھ نہیں تھا, زبانی روایتیں چلی آ رہی تھیں. اب ان روایتوں میں آپ سوچتے ہیں ڈھائی سو سال کے عرصے میں یہ مختلف مذاہب کے لوگ اس میں مسلمان ہو چکے تھے, عیسائی بھی یہودی بھی ایرانی بھی مجوسی بھی وہ سب آ گئے ہوئے تھے اس دور میں. پتہ نہیں کہاں کہاں سے پھر یہ افسانے نکلے, کس کس نے بنایا. سازش یہ کی گئی کہ جس نے بھی کوئی افسانہ تراشا کالا رسول اللہ پہلے لکھا اور سما کالا رسول اللہ آخر میں کہا اور وہ آپ کے ہاں حدیث رسول بن گئے, دشواری پیدا ہو گئی. مفسرین نے اپنے میں جو کچھ یہ لکھا یہ کہہ کے لکھا کہ حضور نے یہ فرمایا, فلاں روایت میں یہ آیا, فلاں حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, گردنیں جھک گئی. اس سے بھی آگے ایک اور خیال آیا, جہاں کہیں ایسی بات تھی کہ خود انہوں نے کچھ لکھا اس کے متعلق آپ کے ہاں یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ جو کچھ اصناف کہہ گئے ہیں اس سے ہم ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے, اسی کی پابندی لازم ہے ہمارے اوپر. انہوں نے قرآن کو خوب سمجھا سوچا, حدیث ان کے سامنے تھی, رسول اللہ کے دور سے ہم سے زیادہ قریب تھے, اس لیے انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کے بعد ہم کچھ سوچ فکر نہیں کر سکتے. میرے ایک دوست نے اگلے دنوں بڑی دلچسپ بات کی, کسی ایسے ہی صاحب سے وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر کچھ غور و فکر کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب غور و فکر وہ اصلاف جو تھے متقدمین وہ غور و فکر کر چکے ہیں, انہوں نے کیا ہے ہم نہیں اب کریں. انہوں نے کہا کہ قرآن میں قدم قدم پہ ہمیں کہا گیا ہے کہ غور کرو, فکر کرو, تعقل کرو, تدبر کرو, شروع سے کام لو. انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لیے تھا. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج و زکات لو, یہ تو ہمارے لیے ہے, اور غور کرو, فکر کرو, تدبر کرو, وہ ان کے لیے. میں نے کہا ٹھیک, خان پین میں بات بڑی تو ہم بڑا ہم گنا. یعنی جہاں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ یہ قرآن کے احکام غور فکر تدبر تعقل شعور جو تھا یہ ان کے لیے تھے, ہمارے لیے یہ ہے ہی نہیں, غلط ہے انسان. قرآن قیامت تک کے لیے, ہر انسان کے لیے یہ دعوت غور و فکر دیتا ہے, اور جو غور و فکر سے کام نہیں لیتے ان کے متعلق کہتا ہے کہ کرانا بے جہنما کسی نہ ملا جا رہے, جہنم میں جانے والے انسان ہیں سر. آخرت کا جہنم تو جا کے دیکھیں گے, یہاں کی جہنم تو ہمارے سامنے ہے نا, کہ جو قوم ہزار برس سے غور و فکر چھوڑ دے کس قسم کے جہنم میں مبتلا ہوتی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ دو باتیں ہمارے راستے میں حائل ہو گئی. ایک تو انہوں نے جو کچھ لکھا اس کے متعلق کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا, گردنیں جھک جاتی ہیں اس کے لئے. اور پھر یہ کہ اخلاق نے اگر اپنی طرف سے بھی کچھ لکھا ہے ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کہتے. یہ جو خاص مسئلہ ہمارے سامنے ہے, پہلے انسان کی پیدائش کیسے ہو گئی, میں نے عرض کیا کہ تورات کی کتاب پیدائش میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے مٹی سے آدم کا ایک پتلا بنایا اور اس کے پتلی سے پھر اس کی بیوی پیدا کی. ہمارے ہاں آپ دیکھیے کہ جب افسانہ آگے بڑھتا ہے تو اس میں زیب داستان کے لیے کچھ اور بڑھانا پڑتا ہے. اگر وہ پہلے ہی افسانے کی نقل ہو تو اس دوسرے افسانے کی کچھ قیمت نہیں ہوتی, کچھ تو اس میں زیادہ ہونا چاہیے نا. وہاں اتنا ہی تھا, ہمارے ہاں کی تفاسیر میں یہ لکھا ہے پہلے تو یہ لکھا تفسیر ابن کثیر, ہمارے ہاں بڑی مشہور تفسیر ہے پہلے دور کی. اصل میں وہ تبری کی جو پہلی تفسیر ہے نا یہ اسی کا ہی ملخص ہے. اور اصل تو یہ ہے کہ جتنی تفاسیر آپ کے ہاں ہیں وہ امام تبری کی سب سے پہلی تفسیر کے اوپر تر ہی وزن ہی ہیں. حقیقت میں اپنے اپنے انداز کے مطابق بات کو پھیلاتے چلے گئے ہیں, کہا سب نے وہی کچھ ہے جو وہ کہہ گئے, اور انہوں نے انتظام یہ کیا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اس کے لیے کہا ہے کہ رسول اللہ نے ایسا فرمایا. جامد ہو کے رہ گئے نا آپ کے ذہن, اس طرح سے اس پر لگا دیے گئے نا اتنا ایک کہنے سے. تصویر اتنی تصویر میں میں ایک دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلے تو اس میں لکھا ہے کہ فرشتے بدھ کے دن پیدا ہوئے, جنات جمعرات کے دن, آدم جون کے دن. تمہیں کے دن جو پیدا ہوتا ہوں گنا کرنے لگا. یہ آپ اتنے سے سوچئے کہ یہ بدھ اور جمعرات اور جمعرات جمعے یہ تو انسانوں کے دور کی چیز ہے. یہ ہمارے مفسر جو ہیں ان سے سوچئے تو صحیح کہ آپ کا ذریعہ علم کیا ہے کہ فرشتے بدھ کے دن پیدا ہوئے, جنات جمعرات کے دن پیدا ہوئے, آدم جمعے کے دن پیدا ہوئے. چلیے سوال یہ تھا پیدا کیسے ہوئے. لکھا ہے کہ پھر آدم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی. یاد رکھیے ان کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام نبی, ان کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی تھی اور اچھی تھی. جب اس کا خمیر اٹھا تب اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور 40 دن تک وہ یونی پتلے کی شکل میں رہے. اب تورات سے اضافہ ملاحظہ فرمائیے, ابلیس آتا تھا اور اس کا ناک مار کر دیکھتا تھا تو وہ بجتی مٹی تھی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو, ناک مار کے دیکھتا تھا. پھر اس نے دیکھ لیا کہ کھوکھلی ہے اندر سے, پھر منہ کے سوراخ سے گھس کر پیچھے کے سوراخ سے نکل جاتا تھا اور اسی طرح سے وہ آتا جا سکتا. پھر جب اللہ نے ان میں روح پھونک کی اور وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی تو جہاں جہاں تک پہنچتی رہی خون گوشت بنتا گیا. جب ناک تک روح پہنچی تو وہ اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور جھٹ سے اٹھنا چاہا, لیکن نیچے کے دھڑ میں روح نہیں پہنچی تھی اس لیے اٹھ نہ سکا. جب سارے جسم میں روح پہنچ گئی اور چھینک آئی تو کہا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا یا رحمک اللہ. یہ تفصیل ہے آج کی، اور ہمارے لیے دقت یہ کہ یہ کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. پھر اس کے بعد ان کی بیوی کا پیدا کرنا ہے، آپ تنہا تنہا تھے، یہ بھی اس تفصیل ہے. ایک دن آپ پر نیم کا غلبہ ہوا تو آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. جاگ کر انہیں دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی. چلیے صاحب، قرآن نے تو یہاں تک کہنے کے بعد مسئلہ چھوڑ دیا کہ سلسلہ آگے چلے گا، لیکن ہمارے ہاں ایک شریعت کا مسئلہ سامنے آ گیا کہ ان کا نکاح بھی تو ہونا چاہیے. یعنی اگر یہ بغیر نکاح کے آگے سلسلہ چلے تو ہمارے آپ کو متعلق نہیں ہے. آگے تک جہاں تک وہ چلے، جو عیسائیت نے پہلا گناہ کہا تھا آدم حوا کا، وہ ہی آدم چوٹ کا نتیجہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تھا، ہم تو اپنے ایسی چوٹ نہیں رہنے دیں گے. اس کا خیال کچھ بات میں پیدا ہوا. یہ ہمارے ہاں مولانا احتشام الحق صاحب ہیں نا، وہ مشہور ہیں نکاح خاں، انہوں نے اپنے درس میں یہ فرمایا تھا، ریڈیو کے درس یہ کرتے تھے نا، تو انہوں نے یہ فرمایا. ان کے نزدیک نکاح کی بڑی اہمیت تھی، تو انہوں نے اس میں کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس عورت کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، یعنی یہ نبی نے ہاتھ بڑھایا، تو وہی کے ذریعے اللہ کا حکم پہنچا کہ آپ اس وقت تک اسے چھو نہیں سکتے جب تک اس کا مہر نہ ادا کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پروردگار، اس کا مہر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مہر یہ ہے کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود بھیجا جائے. حضرت آدم نے 10 مرتبہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور ملائکہ کی شہادت کے ساتھ دونوں کے مابین نکاح قائم ہوا، اور اس جمعہ کے آخری حصے میں فرشتوں کو حکم ملا کہ یاقوت اور سچے موتیوں کے زیور اور لباس زینت سے حضرت حوا کو آراستہ کر کے دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے. چلیے صاحب، نکاح بھی ہوا، جوڑا بھی بنا، نکاح بھی ہوا، انسانی نقطہ نگاہ سے بات طے ہو گئی، شرعی نقطہ نگاہ سے بھی مسئلہ حل ہو گیا. اب آپ گھبرائیے نہیں، نہ ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بات اگر ان حضرات کے اپنے ہی خیال تک ہوتی تو اس میں ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں تھی. قرآن کریم نے اپنے سمینے کے متعلق بتایا یہ ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم اپنی نشانیاں عالم انفس و آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے، جوں کسی پس پردہ نشانی کے اوپر پڑا ہوا پردہ اٹھے گا تو اس سے قرآن کا کوئی دعویٰ، ایک دعویٰ حقیقت بن کر سامنے آ جائے گا. اس طرح آہستہ آہستہ یہ حقیقت بن سامنے آ جائے گی کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے. یعنی زمانے کے تک میں ان میں انسانی کتنے بڑھتا چلا جائے گا، اس علم کی روح سے جو حقائق منتشر ہوں گے، ہر حقیقت قرآن کے کسی نہ کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت بنتی چلی جائے گی. قرآن کسی ایک دور میں سمجھا نہیں جا سکتا. میں یہ عرض کر دوں کہ ایک ہی چیز ہے قرآن کے احکام، یا اس سے زندگی کے سفر میں ہدایت یا رہنمائی لینا، وہ تو ایسی صاف واضح